پڑھو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حدثنا ابن عمر عن ابي سيرين عن ابي بكر عن ابي رضي الله تعالى عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وفي سبع كانوا من حصانه وقال بزمامه قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس يوم النحل قلنا بلى قال فعين شرب هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس بذي الحجه قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لمجلس الشاهد الغائب فان الشاهد عسى ان يبلغ منه او حاله منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. یہ روایت جو امام علی مقام یہاں پر نقل فرما رہے ہیں یہاں اختصار کے ساتھ ہے. کتاب الفتن کے اندر یہ روایت زیادہ تفصیل کے ساتھ امام نے نقل فرمائی ہے. اس روایت کے راوی ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے امام نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن ابی بکرہ جو تابعی ہے وہ اپنے والد بزرگوار حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں. اب لفظ دیکھیے, ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجلس میں کئی احادیث سنائی. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیثیں ان کو سنایا کرتے تھے. یہ دونوں مطلب ہیں کہ حضرت ابو بکرہ نے ایک مجلس میں کئی احادیث سنائی, یا یوں کہو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے اور دوسرے شاگردوں کے سامنے حدیثیں سنایا کرتے تھے. اسی میں سے ایک حدیث یہ بھی سنائی, انہی احادیث میں ایک حدیث یہ بھی سنائی. کون سی حدیث؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا حجت الوداع اور حجت الوداع کے خطبے کا انہوں نے تذکرہ فرمایا. ذکر ابو بکرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن حجت الوداع و عن خطبتہ, کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور اس میں حضور کی حجت الوداع کا تذکرہ کیا اور حجت الوداع میں جو خطبہ دیا تھا اس کا تذکرہ فرمایا. یہ ہے مفہوم ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. گویا ذکر فعل, تو النبی کو فاعل مت قرار دے دینا, ورنہ فاعل قرار دیں گے تو گڑبڑی پیدا ہو جائے گی. ذکر کے فاعل تو ابو بکرہ ہی ہے, گویا ابو بکرہ تذکرہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع والے سفر کا, اور اس سفر میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس کا, اس طرح اس کی توجہ کریں گے. پہلے پیچھے گزرا تھا کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے بنو ثقیف کے غلاموں میں سے ہیں, آزاد کر دیے گئے تھے, اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا, چرخے کے اوپر لٹک کر کے طائف کے قلعے سے باہر آ گئے تھے, اس لیے ان کی کنیت ابو بکرہ ہو گئی. بکرہ کے معنی چرخا, وہ لکڑی کا گول بنتا ہے, وہ اس پر لٹک کر کے قلعے سے باہر آ گئے تھے. قعد علی بعیرہ, اب قعد کے فاعل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ مبارک پر بیٹھے. وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ, اور ایک انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی خطام پکڑ لی. او بِزِمَامِهِ, یا آپ کے اونٹ مبارک کی زمام پکڑ لی. اب یہ کون انسان ہے جنہوں نے حضور کے اونٹ کی خطام یا زمام پکڑ لی؟ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ عمر ابن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ خود راوی حدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے, لیکن انہوں نے اپنا نام چھپایا تواضعاً, اور امسکت کے بجائے کہہ دیا امسک انسان, یہ ان کی تواضع ہے, اپنا نام چھپا دیا. گویا صحابہ نیکی کے معاملے کو چھپاتے تھے, اظہار کرنے کو وہ پسند نہیں کرتے تھے. پھر ختام یا زمام, یہ راوی کو شک ہے. تو یہ ختام اور زمام دو لفظ استعمال کیے, تو بعض شرا کی رائے تو یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں, جو ختام وہ زمام, جو زمام وہ ختام, یعنی اونٹ کو جو ناک میں رسی پہنا کر کے سوار ہونے والا اپنے ہاتھ میں اس کا دوسرا کنارہ پکڑ کے رکھتا ہے, اسی کو ختام اور زمام سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن بعض حضرات نے دونوں میں فرق کیا ہے کہ لفظ ختام اور زمام ایک نہیں ہے بلکہ فرق ہے. کیا فرق ہے وہ سمجھو, کہ اونٹ کے اندر ناک میں پہلے لکڑی پہنائی جاتی ہے, یا یہ کہ سٹیل یا تانبا, اور مالدار لوگ اپنے اونٹوں کو سونا یا چاندی ناک میں بطور نکیل کے پہناتے ہیں. تو لکڑی ڈالیں گے ناک میں, یا سٹیل یا سونا چاندی مالدار لوگ اونٹوں کو. پھر یہ جو اس کے ناک میں چلی گئی لکڑی, تو اس کے دونوں کناروں کے ساتھ رسی باندھ دی جاتی ہے, اور وہ رسی پھر لٹک کر کے چلانے والا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. تو ناک کے اندر جو ڈنڈی ڈالی گئی اس کو عربی میں ختام کہتے ہیں، اور اس ڈنڈی کے ساتھ جو رسی باندھتے ہیں اس رسی کو زمام کہا جاتا ہے. یہ فرق ابھی بعض حضرات نے ذکر کیا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے اندر صحابہ کرام کو ایک سوال کیا، ایو یوم ہذا، آج یہ کون سا دن ہے؟ یہ سوال کیا. کیوں سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کون سا دن ہے؟ نمبر ایک، اس دن کے احترام کو یاد دلانے کے لیے سوال کیا کہ جس دن میں حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو رہے تھے، اس دن کی حرمت، ادب، احترام صحابہ کو دھیان میں آ جائے، اس لیے حضور نے یہ سوال کیا. دوسرا مقصد، صحابہ کے ذہنوں میں اس دن کی حرمت کو جمانا تھا، ان کے دل کے اندر جم جاوے اس دن کی حرمت. نمبر تین، سامعین کو متوجہ کرنا تھا، اس لیے کہ سوال کرنے سے سامعین متوجہ ہو جاتے ہیں، کچھ غفلت سی ہو، ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہو، آنکھ بند کھل ہوتی ہو اور سوال کر لیا جائے تو فوراً ذہن متوجہ ہو جاتے ہیں. نمبر چار، سوال کا چوتھا مقصد ہے، آنے والے مضمون میں جو حرمت اور احترام کی بات ہے اس کی بنا اس پر کرنی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سوال کیا. فسکتنا، تمام صحابہ خاموش رہے، سب نے خاموشی اختیار کر لی، کوئی جواب نہیں دیا. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ آج ذی الحج کی دسویں تاریخ ہے، لیکن سب نے خاموشی برت لی. صحابہ کی اس خاموشی سے یہ مفہوم نکالا شراح کرام نے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی ہر چیز، ہر معاملہ شارع کو حوالے کر دے، یعنی نبی کو اپنا تمام معاملہ حوالے کر دے. تو صحابہ نے خاموشی اس لیے برتی کہ صحابہ کو ایسا اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی نیا نام تجویز فرمائیں گے، اس لیے کہ پہلے سے نام چلا آ رہا ہے. 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 10 ذی الحج کو یوم النحر کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ نبی جی آج اس مبارک مجمع کے اندر اس کا کوئی نیا نام تجویز فرمائے. اسی لیے صحابہ پورا مجمع خاموش. فسکتنا حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم کو یہ خیال ہوا، انہ سیسمیہ سوا اسمیہ، کہ ان قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام تجویز فرمائیں گے. یہ ہم کو خیال ہوا کہ اس کا جو پہلے سے نام چلا آ رہا ہے اس نام کو چھوڑ کر کے نبی جی اس کا کوئی نیا نام تجویز فرمائیں گے. ایسا ہمارے دلوں کے اندر خیال پیدا ہوا. یہ روایت یہاں کی ہے, اس کو ذہن میں رکھو کہ حضور نے کیا پوچھا, ایو یوم ہذا, تو صحابہ نے فسکتنا, سکوت برتا. اچھا, یہی روایت کتاب الحج میں, یہی روایت کتاب الفتن میں, وہاں کیا لفظ ہیں, فقلنا اللہ ورسولہ اعلم, کہ جب حضور نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے تو صحابہ نے جواب میں کہا اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں آج کون سا دن ہے. پھر ایک تیسری روایت کتاب الحج کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یوں نقل ہوا, قالوا یوم حرام, کہ آج تو قابل احترام دن ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ رہے ہو کہ آج کون سا دن ہے, تو آج تو قابل احترام دن, یوم حرام یہ لفظ بھی آیا ہے. تو دیکھیے تین طرح کی روایت ہو رہی, یہاں یا فسکتنا کتاب الحج اور کتاب الفتن کے اندر آیا اللہ ورسولہ اعلم, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آیا یوم حرام. تو یہاں ہے سکوت حضرت ابو بکرہ کی روایت میں, اور وہاں کی روایتوں میں تکلم, چونکہ اگر یوں بولے کہ اللہ ورسولہ عالم تو ابھی تکلم ہو گیا, اور اگر یوں بولے کہ ہا یوم حرام تو ابھی تکلم ہو گیا, تو وہ دونوں روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ نے جواباً کلام کیا, اور یہاں لفظ یہ ہے کہ کلام ہی نہیں کیا بلکہ سکوت برتا. تو ظاہر میں روایت کے الفاظ میں تعارض معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سکوت ہے اور وہاں پر کلام کی بات پتہ لگ رہی ہے. تو اب تعارض کا حل سمجھو. نمبر ایک, جہاں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں کے اطراف کے لوگوں نے سکوت برتا, اور جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے وہاں کے اطراف کے لوگوں نے تکلم کیا, اس لیے کہ وہ تو بہت بڑا مجمع تھا نا حجۃ الوداع میں, تو 45,000 85,000 100,000 سے زیادہ, اتنا بڑا مجمع تھا. اب جدھر ابو بکرہ بیٹھے تھے ادھر کے لوگوں نے سکوت برتا, اور جدھر حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ادھر کی پبلک نے کہا یوم حرام یا اللہ ورسولہ اعلم. تو ہر راوی اپنے اطراف میں لوگوں نے جو طرز اپنایا اس کو نقل کر رہے ہیں کہ یہاں لوگوں نے یہ جواب دیا, وہاں لوگوں نے یہ جواب دیا. تو ایک تو دونوں میں تعارض کا حل یہ ہو جائے گا. نمبر دو, دوسرا حل کیا کریں گے, جب صحابہ نے یوں عرض کیا کہ اللہ ورسولہ اعلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس شہر ذی الحجۃ, الیس شہر ذی الحجۃ, کہ کیا ابھی ذی الحج کا مہینہ نہیں چل رہا ہے؟ تو صحابہ نے جواب میں کہا قالوا بلا. تو پوری بات کیا ہوئی تھی کہ جب صحابہ کو حضور نے پوچھا کہ ابھی آج کون سا دن ہے, تو صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم, حضور نے فرمایا کیا ابھی ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ قالوا بلا، جی حضور ابھی ذی الحج کا مہینہ ہے. گویا صحابہ نے اقرار کر لیا، لیکن یہاں راوی نے اختصار سے کام لیا ہے اور وہ تمام کلام بیچ کا حذف کر کے سیدھے کہہ دیا فسقطنا. تو کلام ہوا تھا لیکن راوی نے اس کو اختصار سے کام لیا اور جواب ان کے دیا فسقطنا. نمبر تین، بعض کلام ایسے ہوا کرتے ہیں کہ کلام کے باوجود وہ عدم کلام کے قائم مقام ہوا کرتے ہیں. ہوتا ہے کلام، لیکن ہوتا ہے وہ عدم کلام کے قائم مقام. مثلاً آپ کو پوچھا جائے کہ بھئی آج آپ نے کیا تناول فرمایا دوپہر میں؟ میں گیا ہی نہیں تھا، میں کیا بتاؤں؟ اب یہ کلام کیا لیکن کلام نہ کرنے کے برابر کیا، اس لیے کہ سائل کا جو مقصود تھا معلوم کرنا وہ حاصل ہی نہیں ہوا مقصود، اس لیے کلام کے باوجود نہ کلام کرنا ہوا. تو اب صحابہ نے جو جواب میں یوں کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم، یہ کلام تو ہے لیکن کلام کا جو سوال کا مقصود تھا وہ اس سے پورا ہوا نہیں. کہ حضور نے پوچھا آج کون سا دن، تو کہتے اللہ ورسولہ اعلم، تو سوال کا منشا تو پورا نہیں ہوا، کوئی جواب ملا ہی نہیں. اس لیے اللہ ورسولہ اعلم والا کلام یہ سکوت ہی کے درجے کے اندر ہے، اس لیے کہ سکوت سے بھی جواب حاصل نہیں ہوا اور اللہ ورسولہ اعلم کے ذریعے سے بھی جواب حاصل نہیں ہوا. یہ ہیں روایتوں میں تعارض کا حل قول. اس کے بعد آقا نے سوال فرمایا الیس یوم النحر، کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ دس ذی الحج کو اونٹوں کو نحر کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے. قلنا بلا، ہم نے عرض کیا کہ حضور جی جی آج تو یوم النحر ہی ہے. قال فأیو شہر ھذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ فسقطنا، ہم خاموش رہے. یہاں تک کہ ہمارے خیالوں میں یوں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی نیا نام تجویز فرمائیں گے، یعنی اس کا نام جو ذی الحجۃ الحرام ہے اس کے بجائے اس کا نام کوئی نیا نبی جی آج تجویز فرمائیں گے. یہ ہم کو لگا. فقال الیس بذی الحجتی، کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں چل رہا ہے؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ابھی ذی الحج ہی کا مہینہ چل رہا ہے. دیکھیے یہ بھی ایک انداز ہے کسی چیز کی معلومات کے استحضار کا، کہ سائل سوال کرو، جواب میں آپ ناواقفیت کا اظہار کرو، پھر خود سائل جواب بتلاوے اور آپ تصدیق کر کے اقرار کرو، کتنی اچھی ترتیب ہے یہ بھی. اس سے بات پوری مستحضر ہو جاتی ہے کہ کوئی آپ کو پوچھے بھائی آپ کون سی جماعت کے طالب علم ہو؟ ہم نہیں جانتے ہم کون سی جماعت کے طالب علم ہیں، ہمارا کام تو بس پڑھنا، باقی جماعت کون سی نے سال کون سا ہمیں کیا لینا دینا، جو کتاب آوے ہم تو پڑھ ڈالتے ہیں. ارے بھائی آپ اصف السابع دور حدیث شریف کے طلبہ ہو؟ جی جی ہم اسی کے طلبہ ہیں. اس طریقے سے تو اب بات پوری مستحضر ہو جائے گی. کہ اب ہم امت کے رہنما بن کے جا رہے ہیں تو ہمیں اب جھونکے مارنا ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم قوم کے لیڈر بن کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک انداز ہے تعارف کا کہ سوال سائل کریں، مجیب ناواقفیت کا اظہار کریں، پھر سائل تعارف کرائے اور مجیب نام یا بلا کے ذریعے اقرار کر لے رہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے کلام کا۔ اب یہاں پر بلد کا تذکرہ نہیں ہے، باقی دوسری روایتوں کے اندر ہے ایو بلد تن ہاذا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا یہ کون سا شہر ہے، یہ بھی پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مکہ المکرمہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سوال جواب مینا میں ہو رہے تھے، اور مینا حدود حرم میں ہے، اس لیے سوال کی حرمت میں حرم کی حدمت بھی آ جائے گی۔ اور مکہ کے جو مختلف نام ہیں قرآن میں، اس میں سے ایک نام البلدہ بھی ہے، کہ بھائی یہی بلدہ بننے کے قابل ہے جو مکہ المکرمہ ہے۔ تو حضور نے یہ بھی پوچھا تھا۔ اب اس کے بعد دیکھو، جب تمام چیزوں کے حرمت کا استظہار کرا دیا، یوم النہر، ذی الحجۃ الحرام، مکہ المکرمہ، تو اس کے بعد فرمایا فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تمہارا خون، خون کا مطلب ہے یہاں مومن کی جان، اور جان سے مراد لینے کا بے قصور، یعنی جس کی جان شرعی طور پر مباح نہ ہوئے، غیر مباح الدم، یعنی ہر مومن، اس لیے کہ بعض صورتوں میں دم مباح ہو جاتا ہے، مثلا یہ کہ قتل عمد کا ارتکاب کرے تو مباح الدم ہو جاتا ہے، شادی شدہ زنا کرے مباح الدم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے نعوذ باللہ مرتد بن جاوے اور تین دن فہمائش کے باوجود تائب نہ ہوئے تو مباح الدم ہو جاتا ہے، مملکہ اسلامیہ سے بلا وجہ بغاوت کر لے اور بغاوت اس کی آخری حد تک پہنچ جائے، مباح الدم بن جاتا ہے۔ قطاع الطریق، وہ بھی مباح الدم بہت سی صورتوں میں ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مراد لینے کا غیر مباح الدم مومن، یعنی جس کا خون شرعی طور پر مباح نہیں ہے، ایسے آدمی کی جان کو یہاں دما اکم سے تعبیر کیا گیا۔ وہ اموالکم، اموال سے مراد ہے مسلمان کا مال، یعنی ایک مسلمان کا مال، مال کسی بھی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، ذہب اور فضہ کی شکل میں ہو، نقد کی شکل میں ہو، حیوانات کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں مال ہو، وہ حدیث شریف میں مراد ہے۔ وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہاری عزت، ہر مومن کی ایک عزت ہے نا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایک تو انسانیت کے ناطے عزت ہے، اور مزید برآں اس میں ایمان آ گیا تو ایمان کی نسبت پر عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے عزت کا معاملہ، یقیناً تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت تمہارے درمیان میں اسی طرح قابل احترام ہے، حرام کا معنی کیا کرنے کا؟ قابل احترام. جیسے کہ آج کے اس دن کی حرمت، اس مہینے میں حرمت، اس شہر کے اندر حرمت، یعنی جس طریقے سے یہ مینا کی دسویں تاریخ یا ذی الحج کا مہینہ، مکۃ المکرمہ، یہ کتنے قابل احترام ہیں، کا بالکل اسی طریقے سے ایک مومن کی جان، ایک مومن کا مال، ایک مومن کی عزت، یہ بھی قابل احترام ہے. خلاصہ یہ، کسی مسلمان کی جان، مال، آبرو پر ناحق حملہ مت کرو، جارحیت سے کام نہ لو، ان تینوں کی حرمت کو پامال مت کرو، کہ کسی مومن کو بلا وجہ قتل مت کرو، بلا وجہ شرعی زخم مت پہنچاؤ، دوسرے کا مال بلا جو ہے اس کی رضا خوشی کے مت لے لو، غصب کر کے مال مت لے لو، چوری کر کے مت لے لو، دھوکہ دہی کر کے مت لو، بناوٹ کر کے مال مت لے لو، اور کسی طرح بھی کسی کی عزت پامال مت کرو، اپنی زبان سے بھی کسی کی عزت پامال مت کرو، اور اپنے طرز عمل سے بھی کسی کی عزت کو پامال مت کرو. ہر مومن کی عزت، ہر مومن کی جان، ہر مومن کا مال، یہ تمہارے لیے نہایت احترام کی چیز ہے، اس کو پامال اور برباد مت ہونے دو. اب پہلے ایک ضابطہ سمجھو تو اشکال اور اس کا جواب سمجھ میں آئے گا. اسی ضابطہ آپ کو ذہن میں ہوگا کہ مشبہ جو ہوتا ہے نا، اس کا درجہ کم ہوتا ہے اور مشبہ بھی کا درجہ زیادہ ہوا کرتا ہے. مشبہ کا درجہ کم، مشبہ بھی کا درجہ زیادہ ہوا کرتا ہے، یہ ضابطہ ہے. لیکن یہاں حدیث شریف میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، اس پر غور کرو تو یہاں بات ذرا الگ معلوم ہو رہی ہے. دیکھ لو، مشبہ دماکم اموالکم آرادکم، مشبہ بھی کا حرمت یومکم ہذا فی شہرکم ہذا فی بلدکم ہذا، یہ مشبہ بھی دیکھ لیا تم نے. تو حدیث شریف کے اندر یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی ہے. پہلی بات یوں سمجھو، ذی الحج کا مہینہ بلد حرام مکہ، یوم النہر، ان تینوں کی حرمت کے مقابلے میں ایک مسلمان کی جان، مال، آبرو کی حرمت زیادہ ہے. ذی الحج کا مہینہ، یوم النہر، مکہ المکرمہ، اس کی جو حرمت ہے اس سے بھی زیادہ حرمت ہے مسلمان کی جان، مال اور عزت کی حرمت. اس لیے کہ مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت اگر تم پامال کرو گے تو اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے اور حقوق اللہ سے بھی ہے، دونوں سے اس کا تعلق ہے. کہ اللہ کا حق ہے کہ مومن کی جان، مال، عزت کی حفاظت کرو، حقوق العباد بھی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی جان، مال، عزت کی حفاظت کرو. تو ان تینوں کی حرمت میں حقوق اللہ بھی ہے, حقوق العباد بھی ہے, دونوں حقوق اس میں. جبکہ یوم النہر, اشہر حرم اور مکہ, اس کی حرمت صرف حقوق اللہ کے قبیل سے ہے کہ اللہ نے ان مہینوں کی, ان جگہوں کی, اس دن کی حرمت رکھی ہے. تو اس میں ڈبل حرمت اور اس میں سنگل حرمت, اس لیے یہ حرمت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں. دوسری بات سمجھو, اس میں ان تینوں کی حرمت ذی روح نہیں ہے کہ بھائی اشہر حرم کوئی ذی روح چیز ہے, نہیں. یوم النہر کوئی ذی روح چیز ہے, نہیں. مکہ المکرمہ کوئی ذی روح چیز ہے, نہیں. تینوں غیر ذی روح ہے. جبکہ مسلمان کی جان اور اس سے وابستہ اس کی عزت دونوں ذی روح کے قبیل سے ہیں, اور ایذا ذی روح میں زیادہ محسوس ہوتی ہے اور غیر ذی روح میں ایذا نہ یا معمولی ہوتی ہے. اس لیے مسلمان کی جان, مال, آبرو کی حرمت ان تینوں سے زیادہ ہے. دوسرا ایک اہم نقطہ سمجھے اس روایت میں, تشبیہ غیر المشہور بالاشہر کے قبیل سے ہے. ضابطہ سمجھو, غیر مشہور کی تشریح, غیر مشہور کو تشبیہ دی جا رہی ہے اشہر یعنی بہت زیادہ مشہور کے ذریعے سے. غیر مشہور کو تشبیہ دی جا رہی ہے بہت زیادہ مشہور کے ذریعے سے. سمجھے ضابطے کو؟ بہت سے لوگ غیر مشہور ہوتے ہیں, بعض بڑے مشہور ہوا کرتے ہیں. تو غیر مشہور کو تشبیہ دینا ہے بہت زیادہ مشہور کے ذریعے سے. حضرت الاستاد قاری احمد اللہ صاحب کو بیچ میں گلے میں کافی دنوں تکلیف رہی, آپریشن بھی ہوا. ان دنوں میں ہم ان کو ایک ہومیوپیتھک بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے, مسلمان ڈاکٹر تھا. تب اس کو بتلانا ہے نا کہ ہم جن کو لے کر آئے ہیں وہ کون شخصیت ہے, تاکہ وہ توجہ دے. اب اس کو کہہ رہے کہ امام الفن ہے, مقری زمانہ ہے. وہ بیچارہ کیا سمجھے ڈاکٹر. اس کو کہا کہ وہ مصر میں عبد الباسط قاری صاحب مشہور ہے نا, ایسے بھی ایک قاری صاحب ہے. گویا کہ غیر مشہور کو مشہور تر سے تشبیہ, تو ان کو سمجھ میں رکھا ایسے ہے. تو پھر انہوں نے پوری توجہ کے ساتھ دوا علاج کیا. تو یہ ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ غیر مشہور کو مشہور تر سے تشبیہ دی جائے. اب سمجھو روایت کیا ہو رہا ہے یہاں پر. عربوں کے یہاں زمانے جاہلیت کے اندر بھی اشہر حرم کی حرمت, مکہ کی حرمت, یوم النہر کی حرمت بہت زیادہ مشہور تھی, بہت زیادہ مشہور تھی. جبکہ جان, مال, عزت کی حرمت ان کے یہاں کوئی چیز ہی نہیں تھی. جان, مال اور عزت کی بھی کوئی آبرو ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو گویا اشہر حرم, یوم النہر اور مکہ کی حرمت بہت مشہور تھی جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی, جب وہ لوگ بے ایمان تھے. اس زمانے کے اندر بھی اس کی حرمت ان کی نظروں میں بہت زیادہ تھی. اسی لیے تو وہ صحابہ سے ذرا سی چوک ہو گئی تو سب پوچھم پوچھ کرنے لگے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ, پوچھم پوچھ چالو کر ڈالا. تو یہ اس وجہ سے کہ یہ مشہور معاملہ تھا, اس وجہ سے. جبکہ جان, مال, عزت کی حرمت ان کے یہاں کوئی چیز ہی نہیں تھی, معمولی معمولی بات میں مار ڈالتے تھے. शौक पूरा करने के लिए गन कल्चर अपना रखा था, शूट कर देते थे, मार देते थे, कत्ल कर देते थे शौक पूरा करने। उनके लिए यहाँ जान की इज्जत की कोई चीज ही नहीं थी। यही हाल माल का भी, जिसका बस चले वो दूसरे का माल लूट ले गए, समेट ले गए, किसी के माल की इज्जत नहीं। हर एक का माल लोग अपना ही समझते थे। जैसे कि बाज लोगों का नारा है ना, बड़े पेट हो, सर के ऊपर जो है हरा मामा हो, गले में रुमाल लटक रहा हो, दमादम मस्त कलंदर, कमाएंगे हम खाएंगे हम, उनके नारे होते हैं दरगाहों पर बैठ कर के, कि बेवकूफ़ कमावे और हम पीर के नाम पे लूट के खावे। तो यही मामला था अरबों के यहाँ, कि हर एक का माल वो लोग बिला झिझक छीन लिया करते थे। और जब जान की परवानी, माल की परवानी, तो इज्जत की क्या परवाह होगी उनको। वहाँ जीना बिल जबर आम था, जीना बिल रदा भी आम था, किसी की तोहिन करना भी आम था। तो इनके यहाँ जान माल इज्जत की हुरमत गैर मशहूर थी। तो यहाँ मशहूर तर चीज के साथ गैर मशहूर को रिवायत में तशबीह दी जा रही है, कि यकीनन तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे दरमियान में इसी तरह काबिले एहतराम है। और मक्का भी हो तो क्या आ गया, हुदूद हरम की उर्मत भी आ गई। जैसे कि इस दिन की हुरमत, इस शहर इस महीने में हुरमत, और इस शहर मक्कतुल मुकर्रमा में हुरमत, उसके बाद जो बात आका ने इरशाद फरमाई ये है तर्जमतुल बाब से रब्त। क्या फरमाया, लियुबल्लिगि शाहिदुल गाइब, के जो मौजूद है वो गैर मौजूद को ये बात पहुंचा देवे। अब शाहिद से कौन मुराद वो समझो। नंबर एक, हज्जतुल वदा में जितने लोग आए हुए थे वो सब शाहिद से मुराद है, चाहे उस खुतबे के वक्त मौजूद हो या ना हो। इसलिए कि मुमकिन है कि हुजूर खुतबा दे रहे थे, कोई कजाए हाजत में है, तो वहाँ इस खुतबे के वक्त जो मौजूद हो या जो मौजूद ना हो, लेकिन उस साल वो हज में आए हुए हैं, वो कहलाएंगे अश्शाहिद। और बाद हजरात की राय ये है कि शाहिद से मुराद है उस मजलिस में मौजूद हजरात, जो वहाँ मजमे में खुतबे में बयान में मौजूद थे, वही हजरात कहे जाएंगे अश्शाहिद। अब क्या पहुंचा देने का, क्या बात पहुंचाने के लिए हुजूर फरमा रहे हैं। तो बाद शुर्रा ये कह रहे हैं कि ये वाला हुक्म, कौन सा हुक्म, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى آخِرِ। ये हुक्म पहुंचा देना मुराद है। गोया इंसान की जान माल आबरू की हुरमत इतनी अहम थी कि हुजूर ने इतने वास्ते देकर के इरशाद फरमाया कि इसको तुम लोगों तक पहुंचा देना, ताकि कयामत तक लोग आपस में लड़े झगड़े नहीं। बाद शुर्राए की राम कहते हैं लियुबल्लिग के अंदर शामिल है शरीयत के तमाम अहकाम, सिर्फ ये नहीं, तमाम अहकाम शरीयत के जो मौजूद है, जिन्होंने मुझसे इल्म हासिल किया, जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनको ये सारी बातें पहुँचा देवे। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। अब बाज लोग जो है ना जज्बात में आके तकरीर करते हैं, تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں معلوم آپ کو، لیبلغی شاہد الغائب. حضور نے فرمایا تو جس صحابی کا گھوڑا اونٹ جدھر منہ کیے ہوئے تھا ادھر دوڑا دیے ہوئے، اور جدھر کا منہ تھا منہ موڑا بھی نہیں، اور ادھر گھوڑے دوڑا دیے، اونٹ دوڑا دیے، خچر دوڑا دیے، گدے دوڑا دیے، جو صحابی جس سواری پر تھا اور جدھر منہ تھا ادھر دوڑا دیے، اور دنیا بھر میں دوڑ کے چلے گئے اور دین پہنچا دیا بھائیوں دوستوں بزرگوں کو. کیسا انہوں نے عمل کر کے دکھلایا. یہ جو ہے نا موضوعات میں سے ہے، یہ جملہ موضوعات فی زمانینا میں سے ہے. تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. پھر تو اگر سب چلے جاتے تو ابھی تو حج کے ارکان باقی ہے بھائی، ابھی تو حج ہی کے ارکان باقی ہے. اس لیے کہ اگر یہ واقعہ 10 ذی الحج کا ہے اور مینا میں ہے تو ابھی تو طواف زیارت کرنا باقی ہے، ابھی تو جو ہے رمی کرنا باقی ہے، ابھی تو باقی 3 دن کی رمی کرنا ہے. تو وہ سب کون کرے گا؟ سب گھوڑے ادھر دوڑا دیں گے تو یار یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں جو چلتی ہے لوگوں کے اندر. لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْ عَالَهُ مِنْهُ. اس لیے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں یقین اور امید یہ ہیں کہ وہ میری باتوں کو، میرے لائی ہوئی شریعت کو ایسے لوگوں کو پہنچائیں گے جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوئے، جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوئے. اسی لیے بھائی میری باتیں جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجودین کو پہنچا دینا. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے مناسبت اور ربط. چونکہ امام علی مقام نے کہا تھا کہ جن کو دین کی بات پہنچائی جائے، حدیث پہنچائی جائے، ہو سکتا ہے وہ پہنچانے والے کے مقابلے میں زیادہ یاد رکھنے والے ہو، زیادہ سمجھ رکھنے والے ہو. اسی لیے تم دین کا علم دوسروں کو پہنچایا کرو تاکہ علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اسی لیے صحابہ کرام نے تابعین کو پہنچایا، تو بہت سے تابعی ایسے ثابت ہوئے جو بہت سے صحابہ کے مقابلے میں زیادہ فقیہ ثابت ہوئے. تابعین لیکن زیادہ فقیہ ثابت ہوئے، زیادہ یاد رکھنے والے ثابت ہوئے تابعین کرام. جیسے کہ حضرت علقمہ، یہ ایسے فقیہ ثابت ہوئے کہ صحابہ خود ان سے کئی مسائل میں رجوع کیا کرتے تھے. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ متأخرین متقدمین سے زیادہ علم والے ہو یہ ممکن ہے. متأخرین کا علم متقدمین سے آگے بڑھ جائے یہ ممکن ہے. اسی لیے متأخرین میں ہمارے بعض اہل علم ایسے آئے دنیا میں کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا علم متقدمین سے بہت آگے بڑھا ہوا تھا. بہت سے متقدمین کے مقابلے میں ہمارے بہت سے متأخرین کا علم بہت آگے نکلا ہوا تھا. اس حدیث شریف سے ایک بات یہ بھی نکلی کہ کسی بھی جگہ خلاف شرع کام دیکھو تو بتلا دینا ضروری ہے. جہاں بھی تم دیکھو کہ یہاں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے تو سمجھو کہ ان تک شریعت پہنچی نہیں ہے. لہذا لیبلغی الشاہد الغائب پر عمل کرتے ہوئے فوراً ان کو شریعت بتلا دو کہ بھائی آپ نے یہ غلط بات کہی، مسئلہ ایسا نہیں ہے، آپ نے عمل ایسا کیا، مسئلہ ایسا ہے، فوراً ان کو پورے اکرام کے ساتھ بتلا دینا چاہیے. جی باب العلم قبل القول والعمل، ربط بہت شاندار امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لیا ہے، بلکہ کتاب العلم کے ابواب میں ترتیب جو امام نے رکھی وہی ترتیب ہی شاندار ترتیب رکھی. کتنی شاندار ترتیب رکھی، پہلے علم کے فضائل بیان کیے، پھر علماء کے فضائل اور آداب بیان کیے، پھر تعلیم کی فضیلت اور اہمیت امام نے اجاگر فرمائی. کتنی عمدہ ترتیب امام نے اپنائی. اب اس ترجمۃ الباب کا ترجمہ دیکھو، علم حاصل کرو قبل القول، قول کے معنی لے لو تبلیغ، علم کی تبلیغ کرنے سے پہلے علم حاصل کرو، اور عمل سے بھی پہلے علم حاصل کرو. گویا انسان تبلیغ کے لیے نکلے تو پہلے علم حاصل کرے تاکہ علمی تبلیغ ہوئے، ورنہ جہالت کی تبلیغ کرے گا. اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے تاکہ عمل صحیح ہو جائے. تو اول نمبر پر علم ہے، تو علم سے صحیح عمل کرے گا اور صحیح اشاعت اور صحیح ترویج بھی کرے گا. اس لیے پہلے صحیح علم آدمی کو حاصل کرنا چاہیے. ترجمۃ الباب کا مقصد سمجھو. نمبر اول مقصد، سب سے پہلے کوئی چیز سیکھی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. اول درجہ سیکھنے کا، اس کے بعد درجہ آتا ہے عمل کا. اسی لیے کہ علم کے بغیر تم عمل کرنے جاؤ گے تو غلط سلط کرو گے. عمل وہی معتبر ہے جو سنت کے مطابق ہے، اور سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے سنت کا علم حاصل کرنا پڑے گا، تو سنت کے مطابق عمل کر سکو گے. تو اولاً علم ہے، علم کے مطابق عمل کرو گے تو صحیح عمل کرو گے، اور علم کے مطابق عمل نہیں کرو یعنی علم کے بغیر عمل کرو گے تو صحیح عمل نہیں کرو گے، گڑبڑیاں کرو گے. دوسرا مقصد سمجھو اچھی طریقے سے، علم کی تحصیل کا زمانہ مقدم ہے. یعنی علم کی تحصیل کا زمانہ پہلے ہے زمانے عمل سے. اسی لیے بچہ شور میں آوے تو اس کو مکتب میں بٹھاؤ تاکہ علم حاصل کرے. زمانے عمل آئے گا بلوغ پر، لیکن اس سے پہلے کا زمانہ ہے بچپنا، وہ علم کا زمانہ ہے. پہلے اس کو بھیجو مکتب میں تاکہ وہ علم حاصل کرے، اور بالغ ہوتے ہی عمل کرنا شروع کر دے رہے. تو تحصیل علم کا زمانہ مقدم ہے عمل کے زمانے کے مقابلے میں. تیسری بات سمجھو اچھی طریقے سے، علم فضائل موقوف ہے علم کے اوپر، فضائل جتنے بھی ہیں نا وہ علم پر ہے کہ بھئی آپ علم حاصل کرو تو یہ فضلہ یہ فضیلت. تو جب فضل اور فضیلت موقوف ہے اصول علم کے اوپر تو علم کو مقدم ہی رکھنا چاہیے. فضیلت والی چیز مقدم ہوتی ہے تو فضیلت موقوف ہے علم پر، اسی لیے علم کو اہمیت دو. نمبر چار، علم عمل اور تبلیغ کے مقابلے میں، برابر اچھی طرح چوتھا مقصد سمجھو، علم عمل اور تبلیغ کے مقابلے میں ذات رتبہ اور زمانہ ہر اعتبار سے مقدم ہے. علم عمل اور تبلیغ کے مقابلے میں ذات زمانہ رتبہ ہر اعتبار سے مقدم ہے، یعنی علم فی ذاتی ہی مقدم ہے عمل اور تبلیغ پر. علم کا زمانہ مقدم ہے عمل اور تبلیغ کے زمانے پر، علم کا مرتبہ آگے ہے عمل اور تبلیغ سے. یہ ہے علم، ذات زمانہ رتبہ تینوں اعتبار سے مقدم ہے عمل اور تبلیغ کے اوپر. پانچواں مقصد سمجھو ترجمۃ الباب کا، علم کے باوجود عمل میں آدمی لگے گا تو کوتاہی کرے گا، علم نہ حاصل کرے اور عمل کرے تو کوتاہی کرے گا. علم نہیں ہے تو عمل میں کوتاہی ہوگی، اور علم کے باوجود عمل نہ کرے وہ بھی کوتاہی ہے، علم کے بغیر عمل کرے وہ بھی کوتاہی، اور علم کے باوجود عمل نہ کرے وہ بھی کوتاہی، اور دونوں کا وبال مستقل ہے. وبال مستقل، علم کے بغیر عمل نہ کرنے کا وبال بھی الگ، اور علم کے باوجود عمل نہ کرنا اس کا وبال بھی الگ الگ. اسی لیے اپنے آپ کو جہالت سے بچاؤ، جہالت کی ظلمات بڑی خطرناک چیز ہے، بڑے وبال کی چیز ہے. چھٹی بات سمجھو، علمی اشتغال تخلی بالنوافل سے افضل ہے. علم میں مشغول ہونا نوافل میں مقدم ہونے سے، نوافل میں مشغول ہونے سے مقدم ہے. یعنی ایک آدمی مغرب پڑھی، دو رکعت سنت موقعہ پڑھی اور آ کر فوراً تکرار میں بیٹھ گیا، یہ افضل ہے بمقابل اس کے کہ سبق میں تھوڑا دیر سے جاؤں گا تو چلے گا لیکن اوابین کا معمول تو میں نہیں چھوڑوں گا. یہ خشکی بنا ہے کہ بھائی اوابین کے مقابلے میں تیرے لیے درس کی حاضری زیادہ فضیلت رکھتی ہے، لہذا علمی اشتغال نوافل میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے. کہ آدمی کو موقع ملے تو بھائی علم لے کے بیٹھ جاؤ، کتاب لے کے بیٹھ جاؤ، مطالعہ کرو، تکرار کرو، سبق میں شرکت کرو. یہ کیا کہ سبق ادھر ہو رہا ہے اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کر کے، کیا کر رہے ہو؟ تو کیا اشتراک پڑھ رہا، وہاں سبق ہو رہا ہے تو اشتراک پڑھ رہا ہے، یہ غلط کام وہ کر رہا ہے. اب یہاں امام علی مقام کے اوپر ایک بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نے اتنا اہم باب قائم کیا کہ عمل اور تبلیغ سے پہلے علم حاصل کرو بھائی، لیکن ایک حدیث بھی نہیں لائے دیکھو اکھے بعد میں، ایک حدیث بھی نہیں لائے، تو اس کا جواب سمجھو. امام نے اس سلسلے کے اندر وارد احادیث کی طرف اشارہ کر دینے کو کافی سمجھا، اور صراحتاً امام روایت نہیں لائے، سمجھ گئے بات. عاقل را اشارہ کافی، یہ سب عقل کے امام ہیں، لہذا ان کو صرف اشارہ دے دو یہ سب کچھ سمجھ جائیں گے. اسی لیے امام نے صراحتاً روایتوں کو لانے کے بجائے اشارے کرنے کے اوپر اکتفا کیا. نمبر دو، بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ امام عالی مقام نے قرآن مجید کی آیات ذکر کر دی اور آیات کے ذریعے اس مسئلے کی اہمیت اجاگر فرما دی کہ علم حاصل کرو تبلیغ اور عمل سے پہلے. آیات قرآنیہ سے جب ثابت کر دیا تو گویا بڑا اونچا کام کر لیا. اب اگر احادیث نہیں لائیں گے تو بھی کام چل جائے گا، اسی لیے صرف آیات پر آپ نے اکتفا فرمایا اور حدیث کی طرف صرف اشارہ دے دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. اب ایک ایک استدلال سمجھو. جی،
قول اللہ تعالی وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَبَدَأَ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ الْعُلَمَ.
بس بس بس، ایک بات، پہلا استدلال فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. دیکھیے آیت میں کلمہ طیبہ مؤخر ہے اور علم مقدم ہے، دیکھ لی کیسے امام عالی مقام استدلال کر رہے ہیں کہ فعلم علم مقدم ہے لا الہ الا اللہ کے اوپر، حالانکہ پورے ایمان اسلام کی جڑ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر بھی فعلم مقدم ہے. اس سے اندازہ لگاؤ علم کتنی اہم چیز ہے، کہ علم کی اہمیت کو سمجھو کہ لا الہ الا اللہ پر بھی فعلم کو آیت کریمہ میں مقدم کیا گیا. اس سے اصول علم کی تقدیم معلوم ہوئی، تقدیم ظاہر ہوئی. ایک استدلال تو یہ ہو گیا، اس کے بعد ذرا باریکی سے دوسری بات سمجھو. فعلم علم حاصل کرو، کائی کا علم، انہو لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا علم حاصل کرو، سمجھ رہے ہو مطلب. فعلم علم حاصل کرو، کائی کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا علم حاصل کرو. اسی لیے کہ اگر تم کلمے کا اقرار کرنا چاہتے ہو تو کلمے کی حقیقت کا علم ہوگا تو اقرار کرو گے نا. کلمے کی حقیقت ہی نہیں جانتے پھر کیا اقرار کرو گے تم. ایک آدمی نہ کلمے کا ترجمہ جانتا ہے نہ کلمے کا مفہوم جانتا ہے، یہ کلمہ ہے وہ بھی نہیں جانتا ہے، آپ اس کو پڑھا دے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ معنی جانتا ہے نہ مفہوم جانتا ہے نہ حقیقت جانتا ہے، تو اس کے پڑھنے کا حاصل کیا، کیا حاصل، کچھ بھی نہیں. پھر تو ایسے ہی ہوا کہ غیر معلوم المعنی کو جملہ آپ نے یاد کر ڈالا. اسی لیے فرمایا کہ پہلے کلمہ طیبہ کی حقیقت کا علم حاصل کرو تو تم کلمے کا اقرار صحیح معنی میں کر سکو گے، تصدیق صحیح معنی میں کر سکو گے، جب اس کی حقیقت کا علم ہوگا تب. ایک تیسری باریک بات یہاں سمجھو، علم کی دو قسم ہیں، شروع کتاب العلم میں آپ نے پڑھا ہے، ایک ہے علم وہابی، دوسرا ہے علم کسبی. علم وہابی یعنی جس میں دنیا کا کوئی ذریعہ سبب واسطہ نہ بنے، بلا ظاہری سبب اور واسطے کے اللہ کی طرف سے فیضان ہو گئے، اس کو کہتے ہیں علم وہابی. اور علم کسبی یعنی جس میں ظاہری ذرائع اور اسباب واسطہ بنتے ہو، کتاب، استاد. اور اس زمانے میں علم کسبی کا ایک بڑا ذریعہ علامہ گوگل، یہ سب جو ہے علم کسبی کے ذرائع. دو قسم ہو گئے، اس کے بعد سمجھے. علم وہابی یہ ایمان سے مقدم ہے، اچھی طرح یاد رکھنا، علم وہابی ایمان سے مقدم ہے، کہ یہ اللہ دل میں ڈالتے ہیں علم وہابی. اسی لیے بچہ مجنون ایمان کا مکلف نہیں ہے، مجنون بھی نہیں اور چھوٹا بچہ بھی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا بھائی، کافر کی نابالغ اولاد مر گئی تو وہ بھی جمہور کے نزدیک جنتی ہے، حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ وہ جنتی ہے. تو یہ بچہ اور مجنون مکلف نہیں، چونکہ ان کو علم وہابی حاصل ہی نہیں. اور جو علم اکتسابی ہے وہ ایمان سے مؤخر ہے، علم اکتسابی ایمان سے مؤخر ہے، کہ ایمان لانے کے بعد پھر وہ مدرسے میں داخلہ لے گا اور محنت کر کے علم حاصل کرے گا. تو یہ پہلا استدلال امام نے کیا، کتنا ٹنا ٹن استدلال کیا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. دیکھیے علم مقدم ہے لا الہ الا اللہ کے بھی اوپر. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، باری تعالیٰ نے شروعات فرمائی علم سے، پھر فرمائے کہ لا الہ الا اللہ. جی بس وَأَنَّ الْعُلَمَا هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا. دیکھو اشارے کر رہے ہیں حدیثوں کی طرف، صراحتاً نہیں رہا رہے، اشارے پر کام چلا رہے ہیں. اب اس میں حسر کا ترجمہ کرو، اس لیے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان جب ضمیر آتی ہے تو حسر کا معنی ہوتا ہے. وَإِنَّ وَأَنَّ الْعُلَمَا هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا، انبیاء ہی، علماء ہی نبیوں کے وارث ہے، علماء ہی نبیوں کے وارث ہے. اب آگے دونوں کی رات سے یاد رکھنا، تشدید والی بھی اور تخفیف والی بھی. ورث العلم اور ورث العلم، را کا کسرہ پڑھیں گے تو تخفیف، را پر فتح پڑھیں گے تو تشدید. ورث العلم ورث العلم، کہ انبیاء سے علماء نے میراث میں علم کو پایا، علماء نے انبیاء سے علم کو میراث میں پایا. دوسرا ترجمہ یوں کرو، انبیاء نے میراث میں علم کو چھوڑا، انبیاء نے میراث میں علم کو چھوڑا. یہ دونوں طرح سے یہاں پر ترجمہ ہوگا. تشدید کی صورت میں ضمیر انبیاء علیہ السلام کی طرف لوٹے گی، اور تخفیف کی صورت کے اندر علماء کی طرف ضمیر لوٹے گی، اور یہ دونوں الگ الگ ترجمے اس صورت میں کیے جائیں گے. گویا کہ حضرات انبیاء کرام علم میں میراث کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں. یہ روایت ابو داؤد شریف میں بھی ہے, یہ روایت ترمذی شریف میں بھی ہے. من اخذہ اخذ بحظ وافر, جو بھی اس کو لے گا وہ ایک بڑی نصیبے کو, بڑی مقدار کو حاصل کر لے گا. جو بھی اس کو حاصل کرے گا وہ بڑی مقدار کے اندر حاصل کر لے گا. دیکھیے اس روایت کے اوپر غور کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو انبیاء کی میراث قرار دیا, علم کو انبیاء کرام کی میراث قرار دیا. اب آدمی خرچ کب کرے گا؟ جب پائے گا تو خرچ کرے گا, پاوے گی تو خرچ کہاں سے کرے گا؟ تو میراث پہلے لے گا پھر اس کو خرچ کرے گا, یعنی عمل کرے گا اور ارشاد کرے گا. انبیاء سے علم کی میراث لی, پھر اس پر عمل کیا اور اس کی تبلیغ کی. گویا پہلے انبیاء کی میراث علم لو, پھر اس کے اوپر عمل کرو اور اس کی اشاعت کرو. گویا علم مقدم ہے عمل اور تبلیغ پر. جی واہ واہ, یہ بھی ایک حدیث کی طرف امام علی مقام نے اشارہ فرمایا. بس آج اشارے پر ہی چل رہے امام صاحب. دیکھیے ومن سلک طریقا, جو آدمی علم کے راستے پر چلے گا, جو آدمی کسی راستے پر چلے علم کو طلب کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. اشهد ان لا اله الا الله الله أكبر. جو آدمی کسی راستے کے اوپر چلا علم کو طلب کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے. یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے, یہ روایت ابو داؤد شریف میں بھی ہے, یہ روایت ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے. اس حدیث شریف کے اندر بھی پہلے نمبر پر بتلایا گیا کہ علم کی طلب کے لیے چلنے والوں کے لیے اللہ تعالی جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ علم جنت میں لے جائے گا, جہالت جہنم میں لے جائے گی, جہالت جہنم میں اور علم جنت کے اندر. اب تینوں میں ترتیب ہے, کیسی ترتیب ہے؟ علم عمل کا راستہ بتلاوے اور عمل سے جنت ملے, یہ ہے ترتیب. محض علم پر جنت نہیں, ورنہ بہت سے بے ایمان علم حاصل کرتے ہیں تو تھوڑی جنت مل جائے گی. علم کے مطابق عمل کرو گے تو جنت ملے گی, یہ ہے ترتیب کہ علم عمل جنت. اسی لیے پہلے نمبر پر علم حاصل کرو اور اس کے بعد اس پر عمل کرو تو جنت ملے گی, اور اعلیٰ درجہ چاہیے تو تبلیغ اور اشاعت بھی کرو, جنت اللہ عطا فرما دیں گے. اس طرح امام علی مقام نے اس سے استدلال کیا. جی خشیت کس کو کہتے ہیں؟ تعریف سمجھو. اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرنا, یہ خشیت کہلاتا ہے. اس آیت کریمہ میں فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء, جس کے پاس علم ہے اور علم کی برکت سے اللہ کی معرفت ہے, تو جس قدر اللہ کی معرفت ہوگی اس قدر اللہ کی عظمت دل میں آئے گی, اور جس قدر اللہ کی عظمت ہوگی تو اس قدر خشیت ہوگی. یہ سب مربوط چیزیں ہیں بھائی. جس قدر آدمی کے اندر علم ہے اس قدر معرفت الہیہ, جس قدر معرفت الہیہ اس قدر خشیت الہیہ. چونکہ معرفت سے عظمت آئے گی اور عظمت سے خشیت, تو علم سے معرفت, معرفت سے عظمت, عظمت سے خشیت آئے گی. اور آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر خشیت الہیہ ہے کہ نہیں ہے. اگر خشیت ہے تو یقیناً اس کے علم نے اس کو فائدہ پہنچایا, اور اگر خشیت نہیں ہے تو انسان کو خشیت پیدا کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے. علم کا مقصود ہے خشیت الہی. خشیت ہو تو علم نے فائدہ دیا. یہاں بھی حسر ہے, اور بعضوں نے تخصیص مراد لی ہے انما کو. انما یخش اللہ من عباده العلماء, علماء کے خصوصیات میں سے ہیں اللہ کے بندوں میں سے علم والے کی خصوصیت ہے اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر حاصل کرنا. تو آپ کو ترتیب بتلا دی گئی کہ پہلے علم, علم سے معرفت, معرفت سے عظمت, عظمت سے خشیت. اس لیے پہلا نمبر علم حاصل کرو تو آگے کے تمام نمبرات حاصل ہوں گے, ورنہ آدمی اللہ کی خشیت حاصل کر ہی نہیں سکے گا. گویا اس آیت سے بھی علم کا پہلے نمبر پر ہونا معلوم ہوا.
انشاءاللہ.